بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب مطالعہ پاکستان برائے جماعت نویں دہویں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 11 صفحہ نمبر 116 سے سنتے ہیں. نمبر 5, پاکستان میں آمد و رفت کے 3 ذرائع ڈیش ڈیش اور ڈیش ہیں. نمبر 6, قالین بانی پاکستان کی ڈیش صنعت ہے. نمبر 7, ڈیش اور ڈیش پاکستان کی اہم برآمدات ہیں. صفحہ نمبر 117, ساتواں باب, پاکستان کی آبادی, پاپولیشن آف پاکستان. نمبر 1, مردم نگاری. کسی بھی کمیونٹی یا معاشرے میں پیدائش و اموات کے قوائف یعنی ڈیٹا کے مطالعے کو مردم نگاری کہا جاتا ہے. کسی بھی ملک کے معاشرے کے مطالعے کے لیے اس ملک کے باشندوں کے قوائف اور ان کے کرداری خواص کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے. جب تک اس ملک کی آبادی کے مختلف خواص کے بارے میں ڈیٹا حاصل نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی بامقصد منصوبہ بندی ممکن نہیں. کسی آبادی کے بارے میں وہ تمام ضروری خواص ان کا جاننا ضروری ہے. وہ اس ملک کی آبادی, اس کی علاقائی تقسیم, شہری و دیہی آبادی کا تناسب, خواندگی اور تعلیم کی سطح, آبادی میں اضافے کی شرح, فی مربع کلومیٹر آبادی کی اوسط کثافت اور اس کے باشندوں کے روزگار اور پیشے ہیں. منرجہ بالا خواص کے بارے میں قوائف جمع کرنے کا عمل مردم شماری کہلاتا ہے. عام طور سے یہ 10 سال بعد ہوتی ہے. جنوبی ایشیا میں پہلی مردم شماری سن 1872 میں ہوئی تھی. پاکستان کے قیام کے بعد پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی. دوسری مردم شماری 1961 میں مکمل کی گئی. تیسری مردم شماری 11 سال بعد 1972 میں کی گئی. جب پاکستان کی آبادی 65.309 ملین تھی, چوتھی مردم شماری 1981 میں ہوئی. اس وقت آبادی 84.253 ملین تھی. پانچویں مردم شماری 17 سال بعد 1998 میں ہوئی, جس کے مطابق پاکستان کی آبادی 132.352 ملین ہے. نمبر 2, آبادی کی ترکیب. پاکستان ایک گنجان آباد ملک ہے جس کی کثافت اوسطاً 166 افراد فی مربع کلومیٹر ہے, لیکن یہ یکساں طور پر تقسیم نہیں ہے. پنجاب میں 358, سندھ میں 218, خیبر پختونخوا میں 238, بلوچستان میں 19 افراد, وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا میں 117 افراد اور اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت کے علاقے میں 889 افراد فی مربع کلومیٹر آباد ہیں. صفحہ نمبر 119 پر دیا ہوا جدول آبادی کے پھیلاؤ اور ترکیب کو ظاہر کر رہا ہے. صفحہ نمبر 119, نمبر شمار 1, مقام پاکستان, رقبہ مربع کلومیٹر 796,096, 796,096. آبادی 1998 کے مطابق 13,23,52,289. آبادی کا تناسب 100%, کثافت گنجائش فی مربع کلومیٹر 166, تعداد فی خاندان اوسطاً 6.8. نمبر شمار 2, مقام بلوچستان, رقبہ مربع کلومیٹر 304,190. آبادی 1998 کے مطابق 6,56,5,885. آبادی کا تناسب فیصد 4.96, کثافت گنجائش فی مربع کلومیٹر 19, تعداد فی خاندان اوسطاً 6.7. نمبر 3, خیبر پختونخوا, رقبہ مربع کلومیٹر 74,521 آبادی 1998 کے مطابق 1,77,43,645 آبادی کا تناسب فیصد 14.41 کثافت گنجائش فی مربع کلومیٹر 238 تعداد فی خاندان 8 نمبر 4 مقام پنجاب 205,345 رقبہ مربع کلومیٹر آبادی 1998 کے مطابق 7,36,21,290 آبادی کا تناسب فیصد 55.63 کثافت گنجائش فی مربع کلومیٹر 358 تعداد فی خاندان 6.9 نمبر 5 سندھ مقام سندھ رقبہ مربع کلومیٹر 140,914 آبادی 1998 کے مطابق 3,04,39,893 آبادی کا تناسب فیصد 23.00 کثافت گنجائش فی مربع کلومیٹر 218 تعداد فی خاندان اوسطاً 6 نمبر 6 فاٹا مقام فاٹا رقبہ مربع کلومیٹر 27,220 آبادی 1998 کے مطابق 376,331 آبادی کا تناسب 2.40 کثافت گنجائش فی مربع کلومیٹر 117 تعداد فی خاندان اوسطاً 9.3 نمبر 7 اسلام آباد رقبہ مربع کلومیٹر 906 آبادی 852,235 آبادی کا تناسب 0.61 کثافت گنجائش فی مربع کلومیٹر 889 تعداد فی خاندان اوسطاً 6.2 پاکستان میں 12 بڑے شہر ہیں جن کی کل آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 19% ہے اور پاکستان کی کل شہری آبادی کا 98% ہے۔ ان 12 شہروں میں سے ہر ایک کی آبادی 400,000 بریکٹ میں ہے 400,000 سے زائد ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جس کی آبادی 1998 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 10 ملین ہے۔ منرجہ ذیل جدول میں ان 12 شہروں کی آبادی کی تفصیلات ظاہر کی گئی ہیں۔ نمبر شمار شہر آبادی 1998 کے مطابق نمبر شمار 1 کراچی شہر کراچی آبادی 1998 کے مطابق 9,03,39,023 نمبر 2 لاہور آبادی 1998 کے مطابق 5,04,43,499 نمبر 3 فیصل آباد شہر فیصل آباد آبادی 1998 کے مطابق 208,161 نمبر 4 راولپنڈی آبادی 1998 کے مطابق 14,09,768 نمبر 5 ملتان آبادی 1998 کے مطابق 11,97,384 نمبر 6 حیدرآباد آبادی 1998 کے مطابق 11,66,894 نمبر 7 گوجرانوالہ آبادی 1998 کے مطابق 11,32,509 نمبر 8 پشاور آبادی 1998 کے مطابق 9,82,316 نمبر 9 کوئٹہ آبادی 1998 کے مطابق 7,59,941 نمبر 10 شہر اسلام آباد 5,29,180 نمبر 11 سرگودا 458,440, نمبر 12 سیالکوٹ 421,502۔ پاکستان میں افزائش آبادی کی شرح اقتصادی وسائل کی نسبت کافی تیز ہے۔ 1981 تا 1998 کے دوران سالانہ شرح افزائش 2.6% رہی۔ افزائش آبادی کی شرح عالمی شرح افزائش سے بہت زیادہ ہے جو 1.5% ہے، جبکہ براعظم ایشیا کی اوسط شرح 2% سالانہ ہے۔ اگر آبادی میں اضافے کی موجودہ شرح برقرار رہی تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 21ویں صدی کے پہلے عشرے کے اختتام پر پاکستان کی آبادی 1981 کی آبادی سے 2 گنی ہو جائے گی۔ تیز رفتار افزائش آبادی کی وجہ سے پاکستان میں بچوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کم عمری میں شادی کا رواج اور بالخصوص دیہی علاقوں میں زیادہ اولاد کی خواہش ہے۔ بچوں کی آبادی کا تناسب بڑھنے سے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دست نگر اور دوسروں پر انحصار کرنے والی آبادی میں اضافے کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ بچوں کی پیدائش ماؤں کی صحت پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں مردوں کا تناسب 52% ہے۔ پاکستان میں شرح خواندگی یعنی تعلیم یافتہ افراد کا تناسب حوصلہ افزا نہیں ہے۔ 1991 میں خواندگی کا تناسب 13.2% تھا، جو بڑھ کر 1998 کی پاکستان کی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق 1998 میں 45% ہو گیا۔ پاکستان کی آبادی کی اکثریت زراعت سے روزگار حاصل کرتی ہے۔ عام طور سے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ ایسے پیشوں سے منسلک ہیں جن کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ دوسرا پیشہ صنعتکاری ہے، تیسرا بڑا پیشہ ملازمت اور تجارت ہے۔ ملک کی قابل کار آبادی کا تقریباً 10% غیر ممالک میں بحیثیت مہمان کارکن مصروف کار ہے۔ آبادی کی واضح اکثریت دیہی علاقوں میں آباد ہے۔ 1998 کے اعداد و شمار کے مطابق کل آبادی کا 67.5% دیہات میں اور 32.5% شہری علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ شہری علاقوں کی آبادی میں بتدریج تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ دیہی علاقوں میں سہولتیں بہت کم ہیں۔ پاکستان میں افزائش آبادی کی شرح زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وسائل فی کس کم ہو رہے ہیں اور مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی سہولتوں میں بہتری کی وجہ سے شرح اموات میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں شرح اموات 11 فی ہزار ہے، جبکہ شیرخوار اور نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات 80 فی ہزار ہے۔ فیصد شرح خواندگی، ناخواندگی ایک بہت بڑی لعنت ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح سست رفتار ترقی کی بدولت بہت پست رہی ہے۔ منرجہ ذیل جدول گزشتہ 27 سالوں 1972 تا 1998 کی شرح خواندگی کو ظاہر کر رہی ہے۔ نمبر شمار 1 سال 1972 فیصد شرح خواندگی 21.7%، شرح خواندگی مرد 30%، شرح خواندگی خواتین 11%۔ نمبر شمار 2 سال 1981 شرح خواندگی 26.0%، شرح خواندگی مرد 35%، شرح خواندگی خواتین 16%۔ نمبر شمار 3 سال 1998 شرح خواندگی 45.0%، شرح خواندگی مرد 61%، شرح خواندگی خواتین 36%۔ 1998 کی مردم شماری کے حقائق اور اعداد و شمار کے مطابق ملک میں تعلیم کی سطح کو منرجہ ذیل جدول میں ظاہر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تعلیم کی سطح، نمبر شمار تعلیم کی سطح کل تعداد فیصد۔ نمبر 1 تعلیم کی سطح پرائمری سے نیچے، کل تعداد فیصد 18.3%۔ نمبر شمار 2 تعلیم کی سطح پرائمری ابتدائی، کل تعداد فیصد 30.14%۔ نمبر شمار 3 مڈل، کل تعداد فیصد 20.89%۔ نمبر 4 سیکنڈری ثانوی، کل تعداد فیصد 17.29%۔ نمبر 5 تعلیم کی سطح ہائر سیکنڈری ثانوی کل تعداد فیصد 6.56%. نمبر 6 تعلیم کی سطح سرٹیفکیٹ آبلک ڈپلوما 0.41%. نمبر شمار 7 تعلیم کی سطح بی اے بی ایس سی اور معاون کل تعداد فیصد 4.38%. نمبر شمار 8 ایم اے ایم ایس سی اور معاون کل تعداد فیصد 1.58%. نمبر شمار 9 تعلیم کی سطح دیگر کل تعداد فیصد 0.44%. اقتصادی ترقی کے نقطہ نظر سے ملکی آبادی کو ایک اہم مقام حاصل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم تعلیمی سطح، ہنرمندی، سائنسی اور فنی مہارت ہے. انسانی وسائل میں سرمایہ کاری بہت ضروری ہے. یہ تعلیمی سطح اور فنی اور تکنیکی سوجھ بوجھ کا ہی اعزاز ہے کہ سنگاپور جیسا چھوٹا ملک جس کی کل آبادی صرف 3.5 ملین ہے، وہ سالانہ 150 ارب ڈالر کی برآمدات کرتا ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی اس وقت کل آبادی تقریباً 200 ملین ہے اور اس کی سالانہ کل برآمدات کی قیمت صرف 12 ارب ڈالر ہے. نمبر 3 شہری اور دیہی آبادی. اصطلاحی اعتبار سے شہری اور دیہی آبادی میں فرق کے لیے علاقے کی آبادی اور وہاں موجود سہولتوں کے معیار کو بنیاد بنایا جاتا ہے. شہری آبادی سے مراد ایسی بستی ہے جس میں 5,000 یا اس سے زائد افراد رہتے ہوں اور وہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر ہوں. آبادی کی شہری اور دیہی تقسیم کا مطالعہ بہت دلچسپ اور معلومات افزا ہوتا ہے. اسے ملک کی اقتصادیات کی خصوصیات اور لوگوں کے معیار زندگی کا اندازہ ہوتا ہے. صنعت و حرفت اور دیگر پیشوں کے بڑے مراکز عام طور پر شہروں یا ان کے قریب واقع ہوتے ہیں. اس لیے یہ ممالک جن کی آبادی کی اکثریت شہروں میں رہتی ہے، وہی ممالک صنعت و تجارت میں عموماً زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں. لیکن اگر آبادی کی اکثریت دیہات میں رہتی ہو تو وہاں زراعت اور کاشتکاری کو مرکزی پیشے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. دیہی علاقوں میں شہروں کی بنسبت زندگی کی کم سہولتیں پائی جاتی ہیں. ان سہولتوں میں تعلیم، صحت، تفریح وغیرہ شامل ہیں. روزگار کے مواقع بھی دیہی علاقوں کے مقابلے میں شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں. البتہ دیہاتی زندگی میں سادگی کا عنصر زیادہ نمایاں ہے، جبکہ شہری زندگی میں تاجرانہ ذہنیت اور رنگینی زیادہ ہوتی ہے. نمبر 4 افزائش آبادی اور نقل مکانی. اگرچہ پاکستان کی غالب اکثریت دیہی علاقوں میں رہتی ہے، لیکن شہر دیہی علاقوں کی آبادی کو وہ اپنی جانب راغب کر رہے ہیں، کیونکہ آبادی میں تیزی سے اضافے اور دیہات میں روزگار کے مواقع اور سہولتیں نسبتاً کم ہونے کی وجہ سے شہروں کی طرف نقل مکانی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. شہروں میں صنعتی اور تجارتی ترقی کی رفتار زیادہ ہے. شہری علاقوں میں ضروری بنیادی سہولتیں بھی دیہی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اچھے اسپتال اور طبی سہولتیں، تعلیمی ادارے اور تفریحی سہولتیں شہروں میں دیہات کے مقابلے میں زیادہ اور بہتر شکل میں میسر ہیں. اس کے علاوہ شہری علاقوں میں ثقافتی سرگرمیاں اور گہما گہمی بھی زیادہ ہے، اس لیے دیہی آبادی کو شہروں میں زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے. قیام پاکستان کے بعد اس خطے میں دیہات سے شہروں کی جانب منتقل ہونے کا رجحان زیادہ تیز ہو گیا. لوگ بہتر ذرائع روزگار اور ضروری بنیادی سہولتوں کے حصول کے لیے شہر منتقل ہونے لگے. 1991 میں صرف 17.8% لوگ شہروں میں آباد تھے، جبکہ 1998 میں شہری آبادی کا تناسب بڑھ کر 32.5% ہو گیا. دیہی آبادی کی شہروں کی جانب نقل مکانی شہری علاقوں میں کئی قسم کے مسائل پیدا کرتی ہے. اس تیز رفتار نقل مکانی سے رہائشی مکانوں کی قلت ہو جاتی ہے، اس لیے لوگوں کو زیادہ کرایہ دے کر رہائشی مکانات حاصل کرنا پڑتے ہیں، یا وہ ایسی رہائش گاہوں میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں جہاں یا تو ضروری سہولتیں سرے سے موجود ہی نہیں یا ان کا فقدان ہوتا ہے. شہری آبادی پر دباؤ کی وجہ سے صفائی اور حفظان صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تعلیمی اور تفریحی سہولتیں ناکافی ثابت ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹ اور ٹریفک کا مسئلہ شدید تر ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہروں میں منتقل ہو جانے کے باوجود آبادی کی کثیر فیصد کو بنیادی شہری سہولتیں مناسب حد تک حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے دیہات سے شہری علاقوں کی جانب آبادی کی منتقلی کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور شہروں میں آبادی کے اضافے سے پیدا شدہ مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس لیے جدید خطوط پر زراعت کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو اور دیہی علاقوں کی معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ دستکاری اور گھریلو صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ دیہات میں صنعت و حرفت پھیلے اور پروان چڑھے، لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا ہو سکیں۔ اگر دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع بڑھ جائیں تو شہری علاقوں پر آبادی کا دباؤ کم ہونے کی توقع ہے۔ مزید یہ کہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ صنعت و حرفت کے نئے منصوبوں کو چند بڑے شہروں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ انہیں دوسرے شہروں خصوصاً دور دراز کے علاقوں تک پھیلا دیا جائے تاکہ صرف چند بڑے شہر ہی دیہی آبادی کی نقل مکانی کا پورا بوجھ یا بوجھ کا زیادہ حصہ برداشت نہ کریں، یعنی منتقل ہونے والی آبادی صرف چند بڑے شہروں میں ہی اکٹھی نہ ہو جائے۔ دیہی علاقوں میں ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل کو بہتر کیا جا رہا ہے تاکہ دیہی علاقوں کا شہروں سے رابطہ مضبوط ہو جائے۔ دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتوں میں اضافے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دیہات کو بتدریج بجلی مہیا کی جا رہی ہے، ڈسپنسری، اسپتال اور کاروباری مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ دیہی زندگی کو بہتر کرنے کی اسکیموں کے ساتھ ساتھ حکومت ایسے منصوبوں پر بھی تیزی سے عمل کر رہی ہے جس سے شہروں میں آبادی کی وسعت اور پھیلاؤ سے پیدا شدہ مسائل کو بطریق احسن حل کرنے میں مدد مل سکے۔ ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے، سڑکیں کشادہ کی جا رہی ہیں، شہروں کے اطراف نئی بستیاں آباد کی جا رہی ہیں جو اس حد تک خود کفیل ہوں گی کہ لوگوں کو اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شہر کے مرکزی حصوں اور تجارتی مراکز پر نہ جانا پڑے۔ ان بستیوں میں بازار، اسپتال، مساجد، بچوں کے اسکول، پارک اور تفریحی گاہیں قائم کی جائیں گی۔ ایسی آبادیوں کے قیام سے شہر کے مرکزی حصوں پر آبادی کا دباؤ کم ہونے کی توقع ہے۔ نمبر 5، افزائش آبادی کی وجوہات۔ پاکستان میں افزائش آبادی کی منرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سماجی عنصر۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، عوام کی اکثریت قسمت پر یقین رکھتی ہے، وہ بڑے خاندان رکھنے پر یقین رکھتے ہیں اور اسے طاقت اور قوت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، خاندانی منصوبہ بندی سے انکار۔ چند مذہبی علماء خاندانی منصوبہ بندی کو گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہر ذی روح کو رزق پہنچانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 3، تعلیم کا فقدان۔ یہ ایک اور عنصر اور عامل ہے، خواتین کی شرح خواندگی بہت کم ہے، وہ بڑے خاندان اور زیادہ بچوں کے مسائل نہیں سمجھتی ہیں۔ نمبر 4، کم عمری میں شادی۔ کم عمری میں شادی کے رواج سے بھی بچوں کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، غربت۔ غربت ایک اور وجہ ہے، معاشرے کے دوسرے طبقات کے مقابلے میں غریبوں میں افزائش نسل کی شرح زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معیار زندگی اور بچوں کی تعلیم کی پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر 6، لڑکے کی خواہش۔ لڑکے کی پیدائش کی خواہش کے نتیجے میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں زیادہ بیٹے خاندان کے لیے اثاثہ سمجھے جاتے ہیں اور عزیز و اقارب اور دوسروں کے سامنے اسے شان اور فخر و افتخار سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6، ترقیاتی وسائل بمقابلہ افزائش آبادی۔ معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملکی قومی وسائل اور آبادی میں توازن ہو۔ اگر آبادی بہت کم ہو تو ملک میں موجودہ قدرتی وسائل سے مؤثر طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر آبادی بہت زیادہ ہو اور اس کی شرح افزائش تیز ہو تو قومی وسائل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خوشحالی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معاشرتی اور معاشی استحکام اور ترقی کے لیے مکمل وسائل سے مؤثر انداز میں مستفیض ہونے کے لیے ہنرمند افراد اور تربیت یافتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ پاکستان ایک گنجان آباد ملک ہے، اس کے مجموعی وسائل میں اس رفتار سے اضافہ نہیں ہو رہا جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک کے وسائل پر آبادی کا دباؤ روز بروز بڑھ رہا ہے اور ملک میں افراط آبادی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بے روزگاری میں اضافہ، حفظان صحت اور صفائی اور تعلیم کی فی کس سہولتوں میں کمی، امراض میں زیادتی اور بلند شرح پیدائش اور اموات افراط آبادی کے مسئلے کی واضح علامات ہیں۔ اس کو صرف اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ آبادی اور وسائل میں توازن قائم کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شرح افزائش آبادی کو کم کیا جائے اور قومی وسائل میں اضافہ کیا جائے۔ مندرجہ ذیل اقدامات سے وسائل پر آبادی کا دباؤ کم ہونے کے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ نمبر ایک، پیداواری وسائل کو زیادہ تیز رفتاری سے ترقی دی جائے۔ ان میں صنعت و حرفت کی ترقی، دستکاری، گھریلو صنعت کا فروغ اور زراعت و تجارت میں ترقی سر فہرست ہیں۔ نمبر دو، فنی تعلیم و تربیت کو فروغ دیا جائے اور اسے مقبول بنایا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جائے تاکہ زراعت، صنعت اور دیگر شعبہ ہائے زندگی کے میدانوں میں پیداوار کی مقدار اور معیار میں اضافہ ہو اور بہتری آئے۔ نمبر تین، نئے وسائل خصوصاً کان کنی اور معدنی تیل کی تلاش کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر چار، پاکستان میں ایسی زمین بکثرت موجود ہے جس کو اب تک زیر کاشت ہی نہیں لایا گیا، یا اگر زیر کاشت لایا بھی گیا ہے تو اس پر خاطر خواہ اور ضروری توجہ نہیں دی گئی۔ ایسی زمین کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، مزید کے سیم اور تھوڑ زدہ زمین کو بھی زیر کاشت لانے کا انتظام کیا جائے۔ نمبر سات، پاکستان میں تعلیم، صحت اور غذا کے حوالے سے زندگی کا معیار۔ نمبر سات میں نمبر ایک، تعلیم۔ کسی بھی ملک کے اندر معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم، صحت اور غذا اصل اشارے ہیں۔ حکومت کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود کہ نجی شعبے کے تعاون اور اہانت کے ساتھ پرائمری تعلیم کو فروغ دیا جائے، شرح خواندگی اب بھی بہت کم ہے۔ پرائمری تعلیم کا معیار انتہائی غیر اطمینان بخش ہے۔ مڈل درجے کے اساتذہ پرائمری یا ابتدائی تعلیم کی سطح سے غیر مطمئن ہے اور ثانوی اسکولوں کے اساتذہ مڈل کی سطح کی تعلیم کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ علی الحضل قیاس اس کے آگے بھی یہی حال ہے۔ میڈیکل کالجوں میں جن طلبا کا داخلہ ہو جاتا ہے ان کی اکثریت فرسٹ پروفیشنل کے امتحان میں ناکام ہو جاتی ہے، وہ مشکل 60% کامیاب ہوتے ہیں۔ ہماری جامعات کی اعلیٰ تعلیم کی اسناد کے دوسرے ممالک کی اسناد سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اس کی وجہ اعلیٰ تعلیمی پروگرام کے پست معیار، ان کا دورانیہ اور طریقہ امتحانات ہیں۔ بھارت میں سالانہ 5,000 سے زیادہ طلباء پی ایچ ڈی کی سند حاصل کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں یہ تعداد انتہائی کم ہے۔ اب حکومت کئی مختلف قسم کے پروگرام کے ذریعے تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے اس کا بجٹ 120 ملین روپوں سے بڑھا کر 5,000 ملین روپے کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے بنیادی فکر اور دلچسپی ابتدائی تعلیم کی شرح خواندگی میں اضافے سے ہے۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ آگے قدم بڑھانے اور نئے ادارے قائم کرے اور سرکاری اداروں کی بھی بہتر تعلیم کے حصول کے لیے مدد کرے۔ حکومت نے نجی شعبے کو اس سلسلے میں کچھ ترغیبات بھی دی ہیں۔ حکومت نے خود تعلیم سب کے لیے ایک اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہزاروں غیر رسمی اسکول کھولے جا رہے ہیں تاکہ شرح خواندگی بہتر ہو سکے اور ابتدائی تعلیم کے لیے سہولتیں مہیا کی جا سکیں۔ یہ توقع اور امید کی جاتی ہے کہ ان اقدامات کے ذریعے شرح خواندگی اور ابتدائی تعلیم کے زیادہ سے زیادہ اہداف حاصل ہو سکیں گے۔ نمبر دو، صحت کے شعبے میں بھی بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ آزادی کے وقت صرف لاہور اور کراچی میں ایک ایک میڈیکل کالج تھا، لیکن اب سرکاری اور نجی شعبے میں تقریباً 50 میڈیکل کالج ہیں۔ ضلع اور تحصیل کی سطح پر اسپتال موجود ہیں لیکن دیہات میں حالات اطمینان بخش نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز دیہی علاقوں میں کام کرنے سے ہچکچاتے اور جھجکتے ہیں یا شاید تذبذب کا شکار ہیں۔ ڈاکٹروں کی نجی پریکٹس سے بھی صحت کے سرکاری اداروں میں کام اور کارکردگی کو سخت دھچکا پہنچا ہے۔ نجی اسپتال بہت زیادہ فیس وصول کرتے ہیں جو کہ عام آدمی بمشکل ہی برداشت کر سکتا ہے۔ غربت، تعلیم کی کمی اور ناخواندگی کی وجہ سے پاکستان میں شیرخوار اور نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 11 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 12 میں سماعت فرمائیں۔